Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In awliya'uhu illal muttaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala is ayat mein irshad farmate hain ke Allah ke wali to wahi hote hain jo Allah subhanahu wa ta'ala se darne wale hote hain, Allah ki haram ki hui cheezon se bachne wale hote hain, وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. عربی زبان کے گرامر کے قواعد کے اعتبار سے یہاں حسر کا معنی ہے. اللہ کے ایسے ہی ولی اور نیک بندوں میں حضرت مولانا عبداللہ پٹیل صاحب کاپو دروی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتن واسعتن ہے, جن کو رئیس جامعہ فلاح دارین ترکسر کہا جاتا تھا, اور وہ حقیقت میں رئیس العلماء تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی, اور علم و عمل, صلاح و تقویٰ, اخلاق, تواضع, عاجزی, انکساری, نہج صحیح, فکر صحیح کی بنیاد پر اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اونچے اونچے درجات عطا فرماتے ہیں علم کی برکت سے. ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی زندگی کے اندر یہ سب خوبیاں اور کمالات کیسے آئے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سب کچھ عطا فرمایا, لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ہمیں اس میں ظاہری اور روحانی اور باطنی اور معنوی اسباب کو دیکھنا ہے. ہم ان اسباب کو دیکھیں گے اور ان اسباب کو اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا مقام اور ایسی فکریں اور ایسی اولاد عطا فرمائیں گے. خود حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, اور آپ کے متعلق کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مولانا کے جو والد سے والد مرحوم تھے, وہ جس زمانے میں برما تھے رنگون, تو اس زمانے میں برما کے بڑے بڑے علماء کرام سے, اللہ والوں سے آپ کا بہت ہی گہرا تعلق تھا. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب جو قطب عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان سے بھی تعلق تھا, اور خود حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد کا بڑا گہرا تعلق تھا. اس زمانے میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری, علامہ شبیر احمد عثمانی, حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی, حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات سے بھی ان کے والد مرحوم کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور ان تمام بزرگوں سے اپنے ہونے والے بیٹے کے لیے آپ دعا کرواتے تھے. خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کی دعا کی درخواست پر جواب لکھا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں. جب اللہ کے نیک بندوں سے ان کے والد نے گہرا تعلق رکھا, اور اللہ کے نیک بندوں سے بڑے بڑے علماء سے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی, اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی. یہ تھا ایک پہلا روحانی سبب. اس سے ہم کو لیسن ملتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں سے تعلق رکھے, اور ان سے ان کی خدمت کرے, اور ان سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرائے. دوسری بات, حضرت مولانا عبداللہ صاحب خود بھی اپنے زمانے کے بزرگوں سے, علماء سے, اولیاء اللہ سے بہت ہی گہرا محبت بھرا تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ ان کے خود کے استاد ہو یا اپنے استاد نہ ہو، لیکن عالم ربانی ہیں، اللہ والے ہیں. اس نسبت پر خود مولانا عبداللہ صاحب بھی پوری زندگی علماء اہل اللہ سے تعلق رکھتے رہے. لہذا ہمیں بھی یہ لیسن اور سبق ملتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے زمانے کے اہل اللہ علماء سے تعلق رکھے. تیسری بات، اپنے اساتذہ کرام سے حضرت مولانا کو بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ آپ نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ہر ہر استاد مرحوم کی سوان حیات لکھی، لکھوائی، چھپوائی، شائع کرائی، اور اپنے اساتذہ کرام کا بہت ہی عقیدت محبت سے والہانہ انداز کے اندر ذکر خیر فرماتے تھے. اپنے استادوں کی محبت، استادوں سے عقیدت، ان کی دعائیں لینا، یہ انسان کو بہت ہی ترقی کی مرا منزلوں پر پہنچانے والا ہوتا ہے. چوتھی چیز، حضرت مولانا کو مسلمانوں میں دینی تعلیم اور آج کے زمانے کی عصری ضروری تعلیم دونوں کے لیے بہت ہی فکر رہتا تھا. دینی تعلیم ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اسلامی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، تو دنیاوی تعلیم ایک مسلمان کی ضرورت ہے اور ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا مرحوم نے مسلمانوں میں دونوں طرح کی تعلیم خوب آئے اس کی پوری زندگی فکر فرمایا. چوتھی بات، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کے جذبات بھرے ہوئے تھے. ہر ایک کی خیر خواہی، علماء کی، عامۃ المسلمین کی، غیر مسلموں کی، ملک و ملت کی، دینی اداروں کی، دنیاوی تعلیم کے ادارے، اسکول، ہائی اسکول، کالجوں کی، ہر ایک کی آپ کے دل کے اندر خوب خیر خواہی بھری ہوئی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدین النصیحہ، کہ دین نام ہی ہے خیر خواہی کا، گویا حضرت مولانا مرحوم کے اندر ہر ایک کے لیے بڑی خیر خواہی کے جذبات تھے. اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. جس کا دل وسیع ہوگا اللہ اس کے عمل کو بھی وسیع کریں گے، اس کے مقام کو بھی وسیع کریں گے، اس کے کام کے دائرے کو بھی وسیع کریں گے. پانچویں چیز جو ایک بہت اہم ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب خود ذکر کے بڑے پابند، تلاوت کے پابند، معمولات کے پابند، یہ تمام چیزیں بہت ہی پابندی کے ساتھ انجام دیتے تھے. اور یہ معمولات کی پابندی انسان کی زندگی کے اندر ترقی کی سیڑھی ہے. الاصرار علی المعمولات سلم الرقى، جو آدمی معمولات پر پابندی کرتا ہے یہ اس کی ترقی کی سیڑھی ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب تہجد کے پابند تھے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. ہر دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اسی لیے کہ دن کے اندر تو بڑی مصروفیات رہتی ہے. ان لک فی النہار سبحاً طویلا، حضرت مولانا جہاں دن بھر دینی کاموں میں، اہتمام کے کاموں میں، مخلوق اور علماء اور علم کی خیرخواہی میں مشغول لیتے، وہیں معمولات کی پابندی اور رات کو اٹھ کر دعاؤں کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب ایک بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ مہتمم بننا کوئی آسان کام نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا کامیاب مہتمم بنایا تھا اور بہت ہی کامیابی سے آپ کو ہم کنار کیا تھا. جیسا کہ ہمارے حضرت استاد اور مرشد اور مشفق حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ ڈابھیل میں جو تعزیتی جلسہ ہوا اس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پورے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں. اتنے کامیاب مہتمم ہونے کے باوجود حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ایک مہتمم کو چار جماعتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور چار جماعت کی چاہتوں کو، تقاضوں کو، اونچ نیچ کو سنبھالنا پڑتا ہے. ایک مدرسے کے ٹرسٹیان، اراکین شورا، ان کی طرف سے آنے والی تمام باتوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. دوسری جماعت طلبہ کے والیوں کی ہوتی ہے، تیسری جماعت طلبہ عزیز کی ہوتی ہے، اور چوتھی جماعت مدرسے کے اسٹاف جس میں تعلیمی اسٹاف یعنی مدرسین اور غیر تعلیمی اسٹاف یعنی دیگر خدام، یہ چار جماعتوں کو سنبھال کر کے لے کر کے چلنا ہوتا ہے، تب جا کر کے آدمی جو ہے کامیاب محتمیم بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غری کے رحمت فرمائے، آپ کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جس زمانے میں میرے والد حضرت مولانا سلیمان صاحب حافظ جی مجلس خدام الدین سملک میں تھے، اس زمانے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے، دونوں کے درمیان بڑے گہرے روابط تھے۔ اس زمانے کے کچھ واقعات میں نے اپنے والد کی سوانح فیض سلیمانی میں لکھے ہیں دونوں بزرگوں میں تعلقات کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویراہ میں کدا خم و ساغر اداس ہے، ویراہ میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ بندے کا خیال ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کامل و عامل لوگوں کی ایک تعداد کو امتیاز بخشتا اور نمایاں کرتا ہے تاکہ اہل عالم پر حجت تام ہو جائے، کسی کو یہ کہنے کا منہ نہ رہے کہ ایسے دور پراشوب میں کون کر سکتا ہے، کون بچ سکتا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے اور نہیں بچ سکتے تو پھر انہوں نے کیسے کیا، یہ کیسے بچے۔ عصر حاضر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسب سابق اپنے ایسے خاص بندے پیدا فرمائے ہیں، انہی میں ہمارے محسن مربی، مشفق معظم، مفکر ملت، رئیس الجامعات والاولیاء والافقیاء حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا کی ذات گرامی صفات ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا اور بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا، بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ کہا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ اس نامہ سیاہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک طویل عرصے تک بہت قریب سے حضرت کی عنایات اور الفاظ سے محظوظ ہوا۔ حضرت بہت چاہتے تھے، حوصلہ دلاتے اور بڑھاتے رہتے تھے، کبھی وقت ملاقات طویل ہو جاتا تو ملاقات ہونے پر شکایت فرماتے، مولانا آپ کہاں ہیں، بہت دنوں میں نظر آئے، اور میرے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ اس دوران دوسرے رفقا ملاقات و زیارت کے لیے پہنچتے تو ان کے سامنے یاد فرماتے کہ مولوی طاہر بہت دنوں سے نہیں آئے۔ چند ماہ قبل ایک ملاقات کے موقع پر ارشاد فرمایا، انی احبک فی اللہ، اس سے بڑھ کر کیا نیک فال ہوگا میرے لیے، یا مولانا احبک اللہ الذی احببتنی لہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل جلالہ نے ابلتا علم اور جوش مارتا عمل عطا فرمایا تھا۔ حضرت خوب پڑھتے تھے اور بہت تقسیم فرماتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ حضرت سے ملنے کا انتظار اسی وجہ سے زیادہ رہتا تھا کہ نئی نئی کتابوں کی اچھی اچھی باتیں حضرت سنائیں گے، اور بلا مبالغہ حضرت ہزاروں کتابوں کے سینکڑوں مضامین کے جید حافظ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان میں شستگی، فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست و روانی ایسی عطا فرمائی تھی کہ مضمون کی حلاوت دوبالا ہو جاتی تھی۔ احادیث مبارکہ عربی، فارسی و اردو کے معیاری بہترین اشعار، امثال و حکایات نوک زبان رہتی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف و کمالات سے نوازا تھا۔ لیس علی اللہ بمستنکری، لیس علی اللہ بمستنکری ان یجمع العالم فی واحدی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے اندر بہت ساری صفات و خوبیاں جمع فرما دے۔ ان میں نمایاں ترین وصف تھا فکر ملت و امت کا۔ مدارس کا تعلیمی و تربیتی معیار کیوں کر بڑھے، اسی کو سوچتے رہتے تھے۔ کوئی نیا طریقہ ذہن میں یا آپ کے علم میں آتا تو فوراً دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے۔ ہر کتاب اور فن کی تدریس کے وہ طریقے آپ بخوبی جانتے تھے جن میں طلبہ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ طلبہ بخوبی با آسانی کتاب کو کیسے سمجھ لیں. اسی کی جانب ملاقات کے لیے آنے والے اساتذہ و علماء سے تبادلہ خیال فرماتے رہتے تھے. خصوصاً فن نحو و صرف کی تدریس کا جو ایک جامدانہ طرز عموماً ہمارے جامعات میں چل پڑا ہے کہ قاعدہ سمجھا دیا, رٹا دیا اور سن لیا, اور ایک جو کتابی مثالیں دے دی. حضرت اس سے سخت نالا تھا, فرماتے تھے کہ نحو و صرف تو بنیاد اور اساس ہے, وہ تو طلبہ کو پلا دینا پڑے گا. فرماتے تھے کہ طلبہ کو صرف قاعدہ سمجھانے اور رٹانے پر قناعت نہ کی جائے, بلکہ استاد کثرت سے خارجی مثالیں لکھوائے اور اس کا خوب اجرا کروائے تاکہ وہ قاعدہ بخوبی ذہن نشین ہو جائے. آخری دور میں حضرت کو سب سے زیادہ شکایت اپنی علمی برادری سے بد ذوقی اور مخانی کی تھی. بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں, پڑھنا چاہیے اکابر کی سوانح, ملفوظات, اردو ادب, عربی ادب, تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کی کتابیں پڑھے. عربی ادب کا کیا اعلیٰ ذوق پایا تھا کہ عمدہ اور معیاری کتابوں اور مصنفین کا مسلسل تذکرہ اور تبصرہ کرتے چلے جاتے. بلا مبالغہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے مسلسل فر فر بولتے چلے جاتے اور کتابیں جیسے ایک کے بعد دیگرے کھلتی چلی جاتی اور مضامین ازبر سناتے رہتے کہ حاضرین بھی محظوظ ہوتے اور خود تو نہال ہی ہو جاتے. کبھی عربی اشعار تو کبھی فارسی اور اردو کے تو سینکڑوں اشعار لب پر رہتے. سورت اسٹیشن پر ایک مرتبہ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوا, اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. میں نے قلم اور ڈائری دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت لکھ دیجئے, تو آپ نے اس پر اپنے دست مبارک سے لکھا, جہاں اے برادر نمانت بکس, جہاں اے برادر نمانت بکس, دل اندر جہاں آفری بندوبست. یہ شعر بڑے درد سے پڑھا اور پھر فرمایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے یہی درخواست کی تھی, تو آپ نے یہی شعر لکھ کر دیا تھا. احوال عالم پر بڑی گہری نظر تھی, روزانہ گجراتی اردو اکثر اخبارات کا بڑی پابندی اور اہتمام سے مطالعہ فرماتے, پھر اخبار پر بڑا جامع تبصرہ اور شاندار تجزیہ فرماتے. امت کی مظلومیت کی خبریں سن کر بہت ہی غمگین ہوتے تھے, دل بہت بھر آتا تھا, اور خصوصی مواقع پر بہت ہی آہوزاری سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے. چار پانچ سال قبل کھروٹ کے ختم بخاری کی دعا کے موقع پر دوران دعا ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لقمہ دیا, اے اللہ اہل شام کے حال پر رحم فرما, اور پھر بہت ہی زیادہ روئے. یہ وہ زمانہ تھا جب ملک شام میں بشار الاسد کا ظلم اپنے عروج پر تھا. ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں کی وجہ سے بعض اوقات ملک یا صوبے میں بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے. ایسے مواقع پر حضرت اکثر نالا رہتے تھے کہ ہمارے لوگ بڑی نادانیاں کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف ایک سال سب مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں تو دوسرے سال یہ لوگ خود آ کر ہماری منت سماجت کریں کہ بھائی ان کی قربانی کرو. تاریخ کے مطالعے کا خود بھی بہت اہتمام تھا, اور اپنے اہل تعلق واردین و صادرین کو بہت ہی تاکید کے ساتھ اس کے مطالعے کی جانب متوجہ فرماتے, اور یہ جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھتی وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے. فرماتے تھے اسپین کی تاریخ پڑھو, ہندوستان کی تاریخ آزادی پڑھو, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی. بہت ہی زیادہ کڑھتے تھے اس بات پر کہ ہمارے نوجوانوں کو ان بزرگوں کے نام بھی معلوم نہیں ہے. فرماتے تھے کہ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ سابرمتی جیل احمد آباد سے رہا ہو کر آئے, اور اسی موقع پر ہندو قائدین بھی انگریز کی قید سے رہا ہوئے. ان کا تو ان کی قوم کے لوگوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, ان کو پھول ہار پہنائے, لیکن ہمارے ان اکابر کا استقبال تو کجا, ہماری قوم کے لوگ ان کو طعن و طنز کرتے ہوئے آئے، قوم کے غدار وغیرہ. ہمارے بزرگوں کے تواضع کے تقوی کے واقعات بہت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر عربی کا یہ شعر اکثر پڑھتے تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میرے بزرگوں، باتیں بہت سی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا، وقت بہت کم ہے، اس لیے اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والوں میں، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو غریق رحمت فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور امت کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ابھی مولانا عبید اللہ بوجا کے ساتھ علماء پروفائل پروگرام میں شریک ہیں، تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پتر روی دامت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم تھا. سماعت فرمائے. کہ سب سے بڑی بات اور بڑی تعجب، جیسا کہ ابھی آپ نے محسوس کیا کہ بار بار چونکہ حضرت کے بارے میں لکھتے لکھتے واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا میں ہر بار زندگی کے آخری 10 سال حضرت کے بارے میں حضرت کے بیانات کو سینڈ کرتے کرتے دامت برکاتم بولتے بولتے لکھتے لکھتے ایسی عادت ہو چکی ہے کہ اب بھی تک اگرچہ ایک ویک ہو چکا ہے حضرت کو دنیا سے جانے ہوئے، پھر بھی ابھی تک زبان پر اور قلم میں دامت برکاتم ہی بار بار آ جا رہا ہے. رحمت اللہ علیہ لکھنے کی مسٹیک ہی ہو جاتی ہے ہر بار بولنے میں بھی. خیر، حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیو اسلام کے جو ریگولر لسنر سے وہ جانتے ہوں گے کہ علماء پروفائل پروگرام میں حضرت رحمت اللہ علیہ خود کئی مرتبہ کئی علماء کی وفات پر حضرت نے اپنے تعزیتی کلمات سینڈ کیے تھے اور ہمارے لسنرز نے سنے تھے. لیکن عجیب بات ہے، اللہ کی یہ بھی ایک قدرت ہے کہ آج ہم خود اسی پروگرام میں جس میں حضرت خود اپنی ریکارڈنگ عام طور پر بھیجا کرتے تھے، آج اسی پروگرام میں ہم حضرت ہی کے بارے میں کچھ یادیں کچھ باتوں کو کہنے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. خیر، ان شارٹ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی ابتدا تو بہت پرانی ہے. اصل میں ہمارے جو نانا تھے مرحوم قاسم بھائی عمر جی رحمۃ اللہ علیہ، خود حضرت نے ان کی وفات پر جب ہمارے نانا کے مکان پر تشریف لائے تو اس وقت کہا تھا کہ میرا آپ کے نانا کے ساتھ 1952 سے تعلق تھا، جبکہ میں طالب علم تھا اس وقت سے ہمارا آپ کے نانا سے تعلق تھا. ایک خیر اس کی بہت طویل تفصیل طلب داستان ہے جو کبھی انشاءاللہ. عجیب بات دوسری یہ ہے کہ ہمارے والدین کا نکاح بھی ہمارے نانا کے اصرار پر خود حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھوایا تھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جب 2009 کے لاسٹ میں جب ہم نے tablighi.com کی ویب سائٹ شروع کی، اس وقت سے حضرت کے ساتھ ہمارا بہت کچھ خاص تعلق رفتہ رفتہ بڑھتا گیا. جب اس سلسلے میں جب ویب سائٹ کے بارے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضری ہوئی، جب بہت زیادہ بہت تعلق بھی نہیں تھا، تو اس وقت حضرت کو بہت باتیں ہوئی تھی. ایک بات مجھے اب تک یاد ہے کہ جب ہم نے کہا کہ حضرت کوئی خاص نصیحت فرمائیے، اس طرح کا کام کوئی نیا کام تھا بالکل، اور ایک نئی پہل کر رہے تھے، تو حضرت کوئی خاص آپ ایکسپیرینس اپنے جو ہے اس سے تجربات کی بنا پر کوئی خاص رہنمائی فرمائے. حضرت نے ایک نصیحت اس وقت یہ کی تھی کہ میرا تجربہ ہے کہ ایسے جو دین کے کام شروع ہوتے ہیں وہ شروع میں ابتدا میں اسٹارٹنگ میں تو لوجہ اللہ ہوتے ہیں اور بندہ اور ثواب ہی کی نیت سے شروع کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں نیت میں فتور آ جاتا ہے اور نیت بدل جاتی ہے. کہا کہ آپ اس کا خاص خیال رکھنا کہ ابھی جو نیت ہے اور ابھی جس طرح کام لوجہ اللہ شروع کیا تھا، کہیں آگے چل کر ہماری نیت میں کوئی بدلاؤ نہ آ جائے. عجیب بات ہے. خیر، آگے چل کر بار بار حضرت سے ملنا جلنا ہوا، اور اس میں ایک مرتبہ حضرت سے درخواست کی، اگرچہ ہم یعنی کیا کہیں، حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ کا انٹرویو لینا ہے، ہمت کر کے حضرت کو ایک بار کہہ دیا مولانا اسماعیل صاحب جو ان کے بیٹے ہیں ان کے توسط سے، حضرت نے اسے قبول بھی فرما لیا. اور اس میں عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم نے جب انٹرویو لیا حضرت کی حالات زندگی کے بارے میں, تو جب ریکارڈر ہم نے جو رکھا تھا ریکارڈ کرنے کے لیے, جب انٹرویو ختم ہوا تب پتا چلا کہ ریکارڈر کی بیٹری ہی بیچ میں ڈاؤن ہو گئی, شروع میں چند منٹوں کے بعد. اب حضرت کو کہنے کی کہ حضرت پوچھ رہے تھے کہ بھائی کب نشر ہوگا ہمیں بتلانا, اب بڑی شرم آئی کہ کیا کیا جائے. تو ہمت کر کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت ایسا واقعہ پیش آیا, اگر آپ اجازت دیتے ہو تو واپس ہم اس کے بارے میں واپس مذاکرہ کریں, واپس آپ کا انٹرویو لے. بالکل حضرت نے کوئی بھی یعنی چہرے پر شکن لائے بغیر ایک دم بشاشت سے بالکل رضامندی سے جس طرح پہلی مرتبہ انٹرویو دیا تھا اور پہلی مرتبہ بات چیت کی تھی, بعین ہی وہی بات اور وہی انداز کے ساتھ دوسرے دن وہی انٹرویو دیا جو انٹرویو ابھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہے. خود حضرت کی حال پورے حالات زندگی مختصر میں حضرت نے خود بیان کیے ہیں. تو یہ اس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. خیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل اس عاجز پر اور اس بندے پر کہ اللہ نے اپنی ہی توفیق سے, جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے, کہ اللہ نے جس دوسرا قابیر کے ساتھ ساتھ حضرت کی باتوں کو بھی جمع کرنے کے لیے, ان کے بیانات کو ریکارڈ کر کے محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اس عاجز کو اس بندے کو استعمال فرمایا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, بس یہ اللہ کا کرم ہے, منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, بس یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا. الحمدللہ پچھلے 8 سال قریباً کے تقریباً 100 سے زائد حضرت کے خطابات ہم نے جمع کر کے تبلیغ پر اور عبداللہ کاپوروی .com پر اپلوڈ کر لیے ہیں, جو انشاءاللہ باقیات الصالحات ہے. حضرت چلے گئے لیکن حضرت کی باتیں حضرت ہی کی آواز میں اللہ نے ہمیں محفوظ کرنے کے لیے استعمال فرمایا. من یرید اللہ بہ خیرن استعمله, اس کا عملی ہوا کہ مستحق ہو گیا. اللہ ہی کا اس پر شکر ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, اور یہ حضرت ہی کی توجہات تھی. پچھلے اس ویب سائٹ کے سلسلے میں پچھلے 8-10 سالوں میں بار بار حضرت سے ملنا ہوا, حضرت کے ساتھ دسترخوان پر شرکت کرنے کا موقع ملا. رمضان میں, جس رمضان میں حضرت یہاں قیام پذیر ہوتے تھے, ان رمضان میں حضرت ہی کے ساتھ افطار کرنے کے بھی حضرت نے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع عطا فرمائے. ایک ہی بازو بازو میں بیٹھ کر اللہ نے افطاری کے بھی بہت سارے موقع, اسفار بھی بہت سارے کرنے کے اللہ نے موقع عطا فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور ان صحبتوں میں حضرت کے ساتھ بہت ساری چیزیں سننے کا, یعنی حضرت کی باتوں کو براہ راست سننے کا, قلم بند کرنے کا, محفوظ کرنے کا ریکارڈ اللہ نے موقع دیا. بہت سارے کمالات حضرت کے دیکھے سفر کے اندر خاص طور پر, اور آپ ملاقات وغیرہ کے اندر ان سب کا موقع نہیں ہے, لیکن اس میں سے جو خاص چند اسپیشلٹی اور چند کوالٹی حضرت کی جو دیکھی, جو بندے کی ناقص رائے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری خوبیاں بیان کی, میں نے جو اپنے تجربے کی بنا پر میں بیان کروں, تو حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس کو کہتے افراد سازی, یہ حضرت کا سب سے بڑا کمال تھا کہ آدمی حضرت نے تیار کیے ہر فن مولا, الگ الگ شعبوں میں الگ الگ لوگ ایسے تیار کیے, جو لوگ آج اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے سبجیکٹ کے یعنی اتھارٹی بنے ہوئے ہیں, ایسے لوگ اللہ نے حضرت کے ذریعے تیار کروائے. یہ افراد سازی جس کو اردو میں کہتے ہیں, یہ حضرت کا سب سے بڑا وصف تھا کہ حضرت نے ایسے افراد تیار کیے, ان کے شاگرد دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل کر دین کے مختلف شعبوں میں یعنی بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. جیسا کہ کل سورت کے بیان میں حضرت شیخ حنیف صاحب نے بھی بیان کیا تھا, وہ واقعہ جو بس ایک ایگزامپل دے دوں, کہ جب جامعہ اشاعت العلوم اکل کنواں کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی, ولی کامل قاری صدیق صاحب باندھوی موجود تھے. اس وقت قاری صاحب نے سنگ بنیاد کے وقت میں مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کان میں ایک بات کہی تھی, جو بعد میں پتہ چلی, وہ یہ تھی کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے شاگردوں میں سے صرف مولانا غلام صاحب ہی آپ کے لیے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہ تو ایک انسان یعنی ایسے تو ہزاروں حضرت کے شاگرد دنیا میں مختلف شعبوں میں مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ افراد سازی, یہ ہی یعنی حضرت کا سب سے بڑا اور سب سے نمایاں ایک وصف اور آپ کی خاص کوالٹی تھی. دوسری ایک اہم صفت اور کوالٹی جو ہم نے دیکھی وہ تھا اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی، ان کو ہمت افزائی کر کے، ان کی صحیح رہنمائی کر کے ان کو آگے بڑھانا، یہ ایک حضرت کا بڑا عجیب کمال تھا کہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی حوصلے کو بلند کرنا، ان کو ہمت دینا، یہ حضرت کا بڑا کمال تھا۔ جیسا حضرت شیخ حنیف صاحب نے کل کی مجلس میں یوں فرمایا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا تو آسان ہے اور سب بن جاتے ہیں، لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ حضرت کا کمال تھا۔ عجیب جملہ فرمایا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بننا آسان ہے لیکن چھوٹوں کے سامنے چھوٹا بننا یہ حضرت کا ہی کمال تھا۔ یہ ایک حضرت کی بہت خاص خوبی تھی۔ بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ حضرت چھوٹوں کے ساتھ جو بھی ہوتا لیکن اس کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ایسے پیش آتے، اس کو ذرا بھی احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ ایک بہت بڑی خوبی یہ دیکھی کہ حضرت ہر ملنے جلنے، ہر تعلق والے کو یوں لگتا کہ حضرت میرے ہی خاص ہے اور مجھے حضرت سے خاص تعلق ہے۔ جیسے حضور کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر صحابی یوں سمجھتا کہ میں ہی حضور کا خاص ہوں۔ حضرت کے اندر بھی یہ وصف تھا کہ حضرت کے سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان یہ سمجھتا کہ میں حضرت کا خاص ہوں، مجھ سے حضرت کا خاص تعلق ہے۔ یہ حضرت کا ایک بہت عظیم وصف تھا۔ خیر حضرت کے اور بھی بہت سارے اوصاف تھے۔ حضرت کی یادداشت زبردست تھی۔ 1948 کے واقعات بھی حضرت بالکل فرماتے ہیں کہ جب میں دیوبند میں پہلی بار گیا تو یہاں گیا، یہ استاد سے یہ کلاس تھی، وہاں میں چھوٹا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یادداشت اخیر تک حضرت کی یادداشت بالکل صحیح سالم اور عجیب، یعنی جو اکابرین کی یادداشت کے واقعے ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، حضرت اس کے یعنی ایگزامپل تھے۔ حضرت کی زندگی ایک نمونہ تھی، حضرت کی یادداشت بھی ایک زبردست تھی۔ حضرت مدنی کا واقعہ بڑے پر لطف انداز میں بیان کرتے، حضرت مدنی کا گجرات کا جو سفر ہوا تھا، حضرت ان کے ساتھ مسلسل رہے تھے، عجیب و غریب اس کے واقعات حضرت بار بار سنایا کرتے تھے، تو آپ کی یادداشت بھی ایک دم ایک حیرت انگیز تھی۔ خیر بہت سارے اوصاف اور بھی ہے حضرت کے اندر، انشاءاللہ حضرت کی زندگی پر تو باتیں آتی رہے گی اور انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی جمع ہو لوگ کریں گے تو اس وقت حضرت کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بھی آئے گی۔ اخیر میں ایک درخواست ہمارے سننے والوں سے یہ کرنی ہے، خود حضرت سے ہم نے بہت سارے موقع پر سنا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا، لیکن جب چلا جاتا ہے تب قدر ہوتی ہے، تب بہت دیری ہو چکی ہے۔ تو حضرت تو چلے گئے، حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی، حضرت کے نقشے کا جو یعنی بات چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہت بڑی یعنی عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ جو ہمارے پس باقی ماندہ اکابر ہے، اپنے اپنے علاقوں میں جو جو اکابر ہے، ہم ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ حضرت نے ایک شعر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک حضرت کا شعر بار بار سنا، بار بار حضرت بڑے لطف سے اس کو بیان فرماتے تھے کہ ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں وہ اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو ہم جوڑ لیں، ان سے ملنے کی یہی راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ خیر وقت پورا ہونے کے قریب ہے، اخیر میں لاسٹ میں حضرت مولانا عبید اللہ بھوجا صاحب میرے رفیق محترم اور ان کی پوری ٹیم اور ریڈیو اسلام انٹرنیشنل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بولنے کا موقع عطا فرمایا، اور خاص طور میں مولانا عبید اللہ بھوجا کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ پوری امت یعنی ان کی ممنون ہے کہ یہ بار بار علماء پروفائل کے نام پر تعزیتی نشست رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے تمام کارہائے خیر کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے کاموں میں ہاتھ بتانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
One thing I forgot to mention regarding my grandfather's family was that they all came from an educational background. Many of the uncles and family members, their sons, they were judges, tax collectors, military men, lawyers. So they had all high posts, and many people also suggested to Hazrat's father that send him to an institute where he can progress in Western education, in secular education. But as we already discussed, that Hazrat's father was very determined, very focused on dini ta'deem and tarbiyah and religious upbringing, because that is what was going to benefit him in the akhirah, as to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that everything from a person, every action of a person ends, and his ability and the rewards of his action, all that ability ends when he passes away. Illa min thalath, except for three things, and one of the three is a son, a pious son, who prays for his father. And the scholars have mentioned that the a'mal he does also, the good life he leads also, this is all counted as waladun salih, as the pious child who will bring reward for his parents. The other is ilmun yuntafa'u bihi, as a portion of knowledge which was benefited from in the world. And the first one is famously sadaqatun jariyatun, a form of sadaqah which continuously flows in the account of good deeds after the person passes away. So I was saying that there are three factors. The first we've already discussed, that the family upbringing, and Hazrat himself was very appreciative of the fact that his father, alhamdulillah, had sent him to on the path of dini ta'aleem, religious education. So this is where the second factor comes in a person's life, where his education, his spiritual, worldly education, the way he looks at things, the way he approaches things, mentorship, how it's spiritually and general mentorship of things, they affect the individual's character, they affect his personality, they affect his ambitions and goals in life. And both things, the spiritual aspect and the informative aspect of ta'aleem, both have an effect on who we know as Hazrat Mawla Abdullah Sahib Qaputrawi rahimahullah ta'ala today. Hazrat started his ta'aleem in 1937, his primary education in school, and also the maktab, early maktab ta'aleem. And in 1945, he finished his ta'aleem, or whatever ta'aleem he had completed, and thereafter his father had sent him to Darbelian for Farsi Awwal. So generally in institutes in India, you have Farsi Awwal, Farsi Dawm, and then you have Arabi Awwal, Arabi Dawm. So the first 2 years are designated for Persian, and thereafter 4 years for Arabic, and thereafter you have the fifth year, which is the year where they learn advanced topics on fiqh, and then the sixth year where they study advanced tafsir, or tafsir in a bit more detail than the previous years, and then the final seventh year is the Dawr al-Hadith year, where they study the six books, al-Kutub al-Sittah, the six books of foundational books of hadith. And in the beginning, initially in the first years, this is when the ta'aleem of Hazrat Mawla Abdullah Qaputrawi Sahib rahimahullah had affected his qualities and his personality. The reason being, there were a few individuals, a few teachers that he had. One of the teachers was Mawlana Ahmed bin Dawood Bandur, and he was a student of Mawlana Allama Al-Rushdah Kashmidi, Allama Shabir Ahmad Uthmani rahimahumullah ta'ala. He also had went to the Takhassus fi Tafsir, the specialization course in Tafsir in Lahore, and he had studied there. So when he came back, coincidentally, the year that Mawlana Abdullah Sahib went to Darbel, that was the only year that he taught there. And somebody who had studied under these great individuals, you know, it was a dream, you could say, come true to study under someone like this teacher who had studied under these great scholars. So he studied the early Persian textbooks and grammar, etc., by Maulana Ahmed bin Dawood. And then the teacher, when in fact, even before Hazrat came to Dabil, there was a teacher, Hafiz Ibrahim Mulla. Hafiz Ibrahim Mulla was the individual who was a maktab teacher. Hazrat completed his nazara, his recitation of the Quran, etc. And he was very calm and very loving, compassionate towards his students. And he was such that Hazrat Maulana Abdullah Sahib Rahimahullah, when he went to Umrah and he met him after he had become a great muhtamim, etc., he had so much tawadu that this was a maktab teacher who taught him when he was 5, 6, 7, but he told Hazrat that if it wasn't for your khidmat, if it wasn't for your ta'aleem and your talbiyah when you were young, then I would not even be able to read one letter of the Quran, one letter of Arabic. So whatever you are able to, whatever you need from the marketplace whilst I'm here in the city, then leave it to me, I will do it. And Hazrat, at that time when he was a muhtamim of Falah Darain, the institute where Hazrat was principal for over 27 years, despite having such an important position, Hazrat would go to the market, get whatever his teacher would need, and thereafter he would drop it off. So this was the, you could say, tawadu and the importance of, the appreciating the favors of the teacher, the adab of the teacher. These are things that all individuals can learn from these great personalities. The person who we need to talk about very importantly is Mawlana Abdul Hayy. Who is Mawlana Abdul Hayy? We can say that he was the catalyst in bringing Hazrat Mawlana Abdullah Kaplawi Sahib Rahimullah to the platform where he needed to be used for the khidmat of deen. Allah Ta'ala had used Mawlana Abdul Hayy Rahimullah to do the tarbiyah of Hazrat Mawlana Abdullah Sahib in a way that he would be used for the khidmah of deen for so many ulama, senior ulama, different types of institutions in different sectors of the Muslim community. Hazrat Mawlana Abdul Hayy, he was a student of Allama Shabir Ahmed Uthmani Rahimahullah, and he was a graduate of Dabil. Hazrat Mawlana Abdul Hayy was an adib, he was one of the literatis. He was very precise in his writings, in his speech in Arabic, Urdu, Farsi and Persian. And he was a mentor to Hazrat Mawlana. He taught him the correct way of speaking, writing Urdu, Arabic and Farsi. And he also mentored Hazrat Mawlana after he graduated. He continued to give him advices. He told him how to construct a contract of agreement effectively. And when he became director of education, when Hazrat Mawlana Abdullah Sahib became the Nazim al-Ta'limat of Majlis of Qudamuddin. Majlis of Qudamuddin was a very important institute for the many maktabs in rural areas, in the villages, and it would provide many different services for the maktab systems. So Hazrat became the Nazim of Ta'limat there. And in that situation, Hazrat Mawlana Abdul Hayy would mentor Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Qabul Rahimahullah, and he taught him how to write to his elders, what was the correct method and approach. So even after graduating, this teacher who was an Arabi Awwal teacher to Hazrat Mawlana, Arabi Dawm as well. And when in our day and age, students will see that this is only my teacher from Arabi Awwal, Arabi Dawm. But however, the respect and the advice that Hazrat would seek from him, it lasted and it affected Hazrat till the last day. And we see that he was a great inspiration for Hazrat. How? There's a story that Hazrat always mentions in his majlises, in his gatherings. his students, to teachers especially, how to bring the effective tarbiyah of a student. This was one of the ways. Hazrat mentions a story that he was serving Hazrat Imam Abdul Hayy at his in his room. He would serve him tea, and one afternoon when he was washing up the equipment for tea, the library or the shelves, bookshelves, they were in the same room. So Hazrat would just look at the title and he noticed one title, Al Faruq. This is a biography of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. So Hazrat picked it up and he started reading it. And after he finished reading and put it back, he was very sensitive, a very sensitive individual. So he noticed that. So he asked Hazrat Mawlana that, I've noticed for a few days somebody's, who's taking those books? Is anybody touching those books? So Hazrat Mawlana Abdullah Sahib replied that there's nobody else that comes in the room, but I did pick one, select one book, and I did read. So Hazrat mentions that I was about 12 or 13 at that time, and instead of shouting at me or telling me off, Hazrat actually changed his approach and was so happy. And what he did was, he would say that, when you finish from this book, then tell me, I will give you another one to read. So after Hazrat finished Al-Faruq, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib, he finished reading Al-Faruq, he gave him Sirat of the biography of Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, the second Khalif, the second Umar, the very famous Khalifa of Islam, an amazing individual. So his biography he gave to read, and in that way he encouraged and he basically gave him support and gave him tarbiyah of which books to read and which books would not only give him a language skills and would build his isti'adad, build his ability of reading, but also which would be beneficial for his amal as well, which would give him the right quality that he would need. And this, after narrating this incident, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib would tell the teachers that is tarah talaba ko himmat afzai dene ki koshish karni chahiye, that in this manner a teacher should give support and encourage the children to read. That this is one book, I want you to read it and I want you to tell me what this book is about. Give them a little test at the end to see how well they have read the book as well. So this quality made a lasting impression. That Hazrat's, you know, many people who know Hazrat might be listening, many people who don't know Hazrat, but Hazrat had an attachment to books. That he would see a book, a new book, and he would tell people that this is a new book that has come out, it is beneficial for this student, it is beneficial for this teacher. He would spend hundreds of pounds if he was in London, he would spend hundreds of riyals if he was in Mecca or Medina on books, and not for his own personal possession. He was a book collector, he collected books himself, but he also would spend on other institutes and other individuals, other teachers, that this book will benefit this individual, I will send it for him. And so this Mawlana Abdul Hayy rahimahullah ta'ala was a great individual who inspired Hazrat to read books, and it also he also taught Hazrat rahimahullah how to encourage other students as well. One amazing aspect of Hazrat's life has always been involvement in the, you can say, the worry and concern of the Ummah. And interestingly, Mawlana Abdul Hayy rahimahullah was part of the Jamiat Ulama, who basically they were in India. There was a political movement which wanted to ensure that there was no partition between India and Pakistan in the old Indian subcontinent. So Mawlana Abdul Hayy rahimahullah was part of the group that wanted India to remain as a whole. and in these meetings that they had, in these gatherings, there was Allama Yusuf bin Nuri rahimahullah ta'ala, who was also present. So Hazrat as a attendant, and he was serving Mawlana Abdul Hayy rahimahullah, so he would also go with Mawlana Abdul Hayy, and these gatherings where great individuals like Allama Yusuf bin Nuri rahimahullah, Mawlana Shamsuddin Barodwi, many of us might have read Ahsan al-Qawaid in Maktab, he is the author of that, but he himself was a great individual. He was a student of a very senior graduate of Gujarat. He was a student of Allama Kashmiri rahimahullah ta'ala, and basically in these gatherings, this is when Hazrat first heard the names of Hazrat Maulana Hussein Ahmed Manni, Shaykh al-Islam rahimahullah, who was a forerunner for the Jamiat of Ulama at that time. He heard the name Maulana Hafizur Rahman, and this is the first time at the age of 12, 13, 14 where the political awakening of Hazrat took place, it could be said. And Hazrat himself writes that he would hear the names of the Zikr-e Khair, the good words being mentioned about, and the commendations of Hazrat Maulana Hussein Ahmed Manni rahimahullah ta'ala. And he also mentions an important point which I think we can take from Hazrat's life as a whole, that Maulana Abdul Hayy was a student of Allama Shabir Ahmed Uthmani, and Allama Shabir Ahmed Uthmani, he was on the opposite side, saying that no, India shouldn't remain as a whole, there should be a partition. So his teacher was on the other side, but he himself was vocal and part of the group which was vocal in supporting India as one. But despite that, Hazrat Maulana Abdullah Kafturi Sahib mentions that I never heard anything, any bad words, any disgraceful words being uttered from Maulana Abdul Hayy rahimahullah, that they are like this, or any words which would criticize them in a bad way, because there was ikhtilaf which was in Sharia. There is some ikhtilafs which are not considered bad because they are within the limits of the Sharia, and there are principles in which some ikhtilaf they are allowed, and there is no harm in it if both parties can respect and tolerate and agree to disagree. Whereas there are some ikhtilaf, there are some disagreements which a person should not have. But this was a case where a disagreement was allowed, but despite that, Hazrat did not mention any bad words. So it shows the i'tidal, the moderation, and the tolerance of Maulana Abdul Hayy, and this had an impounding effect on Hazrat, because Hazrat stayed close with Maulana Abdul Hayy throughout his whole entire academic life, until he, even after he, because Hazrat mentions that he also came to Falah al-Darain to teach Maulana Abdul Hayy rahimahullah after Hazrat had left Babel. So you can understand it was a great inspiration for Hazrat, that and this quality of i'tidal, this quality of being very fair and just with the opponent, and seeing both sides of the story, and being tolerating that ikhtilaf which is permissible.
It's sale time at Pay and Save, the fabric and bridal center in Lanesia. Exclusive beaded and evening wear fabrics up to 70% off. Digital prints from 15 rands per meter. Nida abaya fabrics from 39 rands per meter. Men's kurta fabrics less 20%. Winter fabrics from 30 rands per meter. There's only one fabric sale. It's the Pay and Save sale at 5 Pelican Avenue, Lanesia. Telephone 011-852-4910. Sale ends 21st July.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected listeners, on Tuesday 10th of July 2018, the Ummah lost a great individual, Hazrat Mawlana Abdullah Kapoor Rabi rahimahullah. my honorable grandfather passed away. Many of us from the Indian subcontinent may have heard his name before. Many of us may have studied by his students or someone affiliated with his students. There are individuals who have said that directly and indirectly Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Rahimahullah had influenced all the madaris of the subcontinent, and especially those madaris which are in India and whose graduates have gone to various parts of the world and have set up their own institutes, or they are doing khidmat in the masajid, in the madrasas, in their respective countries. The question we need to ask ourselves is, how do we become and how do we follow in the footsteps of these great individuals who were an embodiment of ilm and amal and tabligh and ta'aleem and da'wah? How do we follow in these footsteps? The first is looking at the family background, the tarbiyah from the close family members of the sheikh, of any sheikh, and you will see that this will have a lasting impact until the respected sheikh has passed away. It starts off with the great grandfather, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib Rahimahullah's father. His name was Ismail, and he initially started his studies in India, in Gujarat, and thereafter he moved to Burma, and there he stayed for a number of years. When Hazrat Mawlana Abdullah Sahib was 2 years old, then he moved back with his family to India, in Gujarat, in Kabudra. There are many other details which have been mentioned in some of Hazrat Mawlana Abdullah Sahib's books, which have been translated. Some have been translated into English as well. But today I just want to give the listeners a glimpse of how the family affects the individual's personality, his makeup, his qualities. And we will see that his father, Haji Ismail Hussain Patel Rahimahumullah Ta'ala, how he became a great influence for my respected grandfather Rahimahumullah Ta'ala. So when Haji Ismail was in Burma, there was a few individuals who were connected to Hakimul Ummah, Mawlana Ashraf Ali Tanwi Rahimahullah Ta'ala. He was a great spiritual reformist in northern India, and he was very popular in his time. Many people would go to his company, and they would say that they would change their whole lives. And it wasn't just a religious sector of society that would change their lives, but it was for people from all walks of life, teachers, lawyers. And when Haji Ismail Rahimahullah Ta'ala was in Burma, he became friends with individuals who were connected to Hazrat, and he himself felt this intention of connecting himself to rectify his a'mal and perfect his intentions and his character. So he began this course, and he started communicating with Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah Ta'ala. And interestingly, he did not know Urdu, so he had so much worry and concern that he would ask someone else to write the letter for him in Urdu. And even when he went back to India after a few years, he had to request people to come to all the way to his village, or he would go out and find someone to write the letter in Urdu so he would be able to communicate with Mawlana Ashraf Ali Thani rahimahullah. Initially, Mawlana Ashraf Ali Thani rahimahullah, he did not take over the responsibility of communicating with Haji Ismail Patel, but he instructed him to contact one of his most talented and skilled in the field of suluk, Mawlana Isa rahimahullah ta'ala. He was from Allahabad. Mr. Thani rahimahullah saw him as an expert in the field of suluk. He had given him much responsibilities of training the new murids, and until he was not satisfied under the training of Mawlana Isa Allahabadi rahimahullah, he would not do bay'ah, he would not take allegiance, he would not take on the spiritual rectification of those individuals. So Haji Ismail Hussein Patel rahimahullah, he started his spiritual training, and this affected him so much. This, you know, brought a whole change in his life. He would start reading the books of Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani rahimahullah in the village. And you must remember that at that time Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani rahimahullah was becoming popular in Gujarat. There were many individuals who had become murid to Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani rahimahullah. In the village Kapodra itself, there were a few individuals. They would sit and do ta'aleem of some of Hazrat Mawlana Hakim ul-Umar rahimahullah's books. So there was this environment of spiritual rectification, of perfecting one's a'mal. And soon Hazrat Dadajan Mawlana Abdullah Sahib Kabudri rahimahullah himself writes in certain places as well that he was so particular in regards to tahajjud salah, in regards to salah, the fara'id, in regards to the tilawah of the Quran. And we find in one letter to Hazrat Thani rahimahullah, it was Ghaliban Mawlana Isa Allahabadi rahimahullah, that he was saying that my daughter has finished the whole Quran, and now I have instructed her to start reading Beheshti Zawar. And Hazrat Thani rahimahullah's role in Beheshti Zawar was to educate. At that time there was a lot of jahala, there was a lot of ignorance amongst especially the women folk. So Hazrat Thani rahimahullah had written this directly for the women folk in the home, so they would be able to read it and they would be able to increase their knowledge. So he had that much fikr, and for the ta'aleem and the tarbiyah of his children, that he made them start reading Beheshti Zawar. Another daughter he had instructed her to start reading the Quran. And Hazrat Mawlana Abdullah Sahib, my grandfather, was only 2 at that time when the letter was written. So, but he still had this worry and concern for his children. He was very punctual in his salah, and he would go and visit the ulama, the seniors of his time. And we find that Hazrat Mawlana Abdullah Sahib rahimahullah mentions in one place that he would go and meet Allama Shabir Ahmad Uthmani, the author of Fathul Mulhim, an Arabic commentary on Sahih Muslim. He would go and meet Allama Badr Alam Mirti rahimahullah, Allama Anwar Shah Kashmiri rahimahullah, who had all come to Dabel at that time to teach. So he had this connection with the pious, the ulama. He had this amal in his life of reading the Quran, of tahajjud, of dhikr. And he was also very focused, and he had paid attention to his children and the umbreaking of his children in the correct way. This would obviously have a big effect, a big impact on my grandfather's life in the future as well. So we can see, and the reading of Islamic books as well, even though there is another incident that inshallah, if Allah wills, I will mention soon, but the fact of reading books, Hazrat Mawlana Abdullah Sahib rahimahullah, was one of his qualities which we'll come to know, is that he was a book lover, a bibliophile. He would love to read books. And his father had this, if you see in the letters that he had sent, alhamdulillah, they have been published. They were stored in a box in Mawlana Abdullah Kapaduri Sahib's house, and they were kept there. And one day Hazrat Mawlana opened the box and he found these letters, and he noticed that these are all addressed to Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah, Hazrat Mawlana Isa Ilahabadi Rahimahullah. So they were soon published, and alhamdulillah, before Hazrat passed away, he was able to oversee the project. And in those letters we find that he's mentioned in several places that I've read Qasdus Sabil, I've read Beheshti Zabar. So you can see that this passion for books came from his father. So let's take a moment to reflect that in South Africa there are many ulama, there are many madaris who have been influenced by Hazrat Mawlana. And if Hazrat Mawlana's father was not trained or had not been affected and inspired to read these books, and thereafter this reading would not have affected his child, his son, then perhaps today we would not be seeing these institutes that we have today. So Allah Ta'ala had planned this all the way from Burma, and in Burma he will receive the ta'alluq, the connection with Hazrat Mawlana Hakimullah Mawlana Ashraf Ali Thani Rahimahullah. So this was all Allah Ta'ala had planned this. It was from his tawfiq that this was going to take place. And we find as well that in one, just remembering a story that Hazrat Mawlana mentions in the Muqaddimah of the Maktuba, the letters, that it was very cold, and my father woke me up for Fajr Salah, and I was very small at that time. So my mother's very soft-natured, she complained that, you know, he's a young child. So my father was very determined. He was a very determined individual. He says as well that things become very easy for me. Hazrat Mawlana writes, my father would say that alhamdulillah, Allah Ta'ala has from the beginning given me this determination, this bold personality, and nothing really seemed difficult for me. So he would wake my grandfather up in the cold, and he would take him to Fajr Salah. So the mother started complaining. She said, no, why are you taking me? He's very small. So, but he insisted, and he was very determined to bring the children up in this environment. In the second year of Arabic in Al-Bidom, Mawlana Abdullah Sahib Rahimahullah was going to get a very strict teacher, and he was popular amongst the students that he used to discipline them very firmly. So when he went home after Arbi Awwal, he started crying when the time came to go back into the second year. He started crying in front of his mother, because his mother was soft natured. And but unfortunately his father saw what he was trying to do, and he was very determined that no, you have to go back to Darwin to study. Inshallah we'll discuss the study years in a bit, but just to show the tarbiyah of the father, how determined he was, how disciplined he was, how he stuck to the rule. So what he did was he started explaining, because he was also a school teacher, he started explaining some scenarios, some incidents that may have happened in school, and the children who found it difficult, but initially they became very successful. And he explained that, you know, a teacher is not an enemy, he's always going to help. So the discipline that they give is to make you better, to make you focus, to ensure that you don't become lazy. So these were the few qualities of the father of Hazrat Mawlana Abdullah Sahib, and through his tarbiyah, through his discipline, Alhamdulillah, there were certain qualities that we found until the last moment in the life of Hazrat Maulana Abdullah Sahib. One thing, a personal incident, was that I just recently in February, Hazrat was very sick. He was not able to walk properly. He would be sitting for 5-10 minutes and he would lie down because the pain was very intense. There were patches given to decrease the pain, but still Hazrat was in so much pain. Basically, the medicine had no effect whatsoever on the body. So in this state, I must have left my slippers in the doorway where Hazrat would come in. And a few times Hazrat informed me, but the first time Hazrat said very calmly, and he explained that Hazrat Maulana Shri Thani Rahimahullah, he used to give tarbiyah to his murids that you should place everything in its right place. And he said that this is the same ta'aleem that my father gave me. When my father would come in the house, he would tell us that place our slippers, place our shoes there. Why? So that you do not inconvenience anyone. If you use something in the house, then you should place it. So if somebody is going to look for it, they will know that this is where it is. And Hazrat Rahimahullah was very, very particular in this, in his personal life as well. He would place the torch if there was no basically in India they have a problem with light, electricity. They don't have it as available as our countries in the West. So basically Hazrat would ensure that there was a torch, and he would tell the person that this is where the torch is. He would be very careful to place everything in its right place, so when a person would need it, he would find it, and not place anything in a to inconvenience anyone. Hazrat was very careful in regards to this. So these were a few perspectives of how the family had affected, the background had affected the personality and the qualities of Hazrat Maulana Abdullah Kapoodari Sahib Rahimahullah Ta'ala. A lesson for parents is that in this day and age of fitna, to ensure that our children become very productive Muslims, and there's a lot of challenges out there, we ourselves need to first make ground rules in our houses, discipline, and ensure that it is being followed. Because if a child, he has no discipline in the house, there's no stick and there's no carrot, then there is going to be no values that will be produced in that child. He will be attracted to anything that pulls him. So we must ensure that we have the correct tarbiyah and upbringing that we give to our children, like we have seen in the life of Hazrat Maulana Abdullah Sahib Rahimahullah.
Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. قابل التكريم معزز علماء کرام اور عزیز سامعین, یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے. لاکھوں سال گزر گئے, موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری ہے اور تا ابد جاری رہے گا. قرآن مجید نے اس ابدی حقیقت کو کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے بلیغ انداز میں پیش فرما دیا ہے. ہر چیز کو فنا ہے, بقا صرف اور صرف اس خالق و مالک کے لیے ہیں جو ذو الجلال والاکرام ہے. اگر موت کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قائم نہ فرماتے تو اس سرزمین پر چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا. عربی کے مشہور شاعر احمد بن حسین المتنبی نے کہا ہے, سبقنا الى الدنیا فلو عاش اہلها, سبقنا الى الدنیا فلو عاش اہلها, منعنا بها من جیعت و ذہوبی. ہم سے پہلے بہت سے لوگ گزر گئے, اگر یہ سب اہل زمین زندہ رہتے تو آج ہمارے لیے آنا جانا دشوار ہو جاتا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو طلبہ کے سامنے ایک پیارے انداز میں بیان فرماتے تھے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دادا اور پردادا وغیرہ جو تمہارے گھر میں تھے اگر وہ اس دنیا سے نہ جاتے تو تمہارے لیے تمہارے گھر والے چارپائی کہاں بچھاتے. یہ حضرت کا ایک انداز تھا. جی ہاں, ان سب حقیقتوں اور ان سب صداقتوں کو جانتے ہوئے بھی کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وفات دنیا میں شور برپا کر دیتی ہے, ہزاروں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور ہزاروں دل مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں. عرصے تک یہ زخم تر و تازہ رہتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں نور کی طرح تھی بلکہ منارہ نور ہوتی ہے, جن کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے ہر طرف تاریکی محسوس ہونے لگتی ہے اور ان کی وفات سے قوم کی بنیادیں ہلنے لگ جاتی ہے. انہی نفوس قدسیہ میں سے مفکر قوم و ملت فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت برکاتہم العالیہ ہیں, جو ہمارے لیے تو ہمارے دادا تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا اکرام اور انعام فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاندان میں ہم کو پیدا فرمایا. حضرت رحمت اللہ علیہ کے اندر ہم نے بہت ساری صفاتیں دیکھی, بہت سی تو آپ حضرات نے سنی ہوگی اور آپ آئندہ بھی سنتے ہی رہیں گے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو لاکھوں لاکھ صفحات پر اگر مشتمل کوئی کتابیں لکھی جائے پھر بھی ان کی صفات کم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان میں جو ہم گھر والے جانتے ہیں ان میں سب سے بلند اور سب سے عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو ایک صفت ادا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا, وہ سب سے بڑی صفت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق اتنے بلند رکھے ہوئے تھے. آپ کے اخلاق اس طرح سے تھے کہ بہت سے علماء نے اس کو بیان فرمایا اپنے وعظوں میں کہ بڑے تو بڑے لیکن جب کوئی چھوٹا آدمی بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا تو آپ ان کے سامنے چھوٹے ہو جایا کرتے تھے. بہت سے مشائخ اس وقت فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت کے یہاں ایک چیز یہ دیکھی کہ جو اوروں کے یہاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے, یہ کہ آپ علماء بھی بہت دیکھیں گے, دنیا میں بہت سے علماء آپ دیکھیں گے, اہل علم بھی دیکھیں گے, علم سے بھرپور بھی دیکھیں گے, لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ آپ چھوٹوں کے سامنے بالکل چھوٹے ہو جایا کرتے تھے اور اس کو یہ کبھی احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بلکہ چھوٹوں کے سامنے آپ چھوٹے بن جایا کرتے تھے. اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کا معاملہ کرنا. اکثر ہم تب آپ کو فرماتے تھے کہ آپ کے ساتھ فلاں نے اس طرح کا برتاؤ کیا ہے اور پھر آپ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ہم لوگوں کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بچوں, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. کیا میرے نبی کو لوگوں نے کم ستایا تھا؟ کیا میرے نبی اگر بدلے کا جذبہ رکھتے تو اسلام ہم تک پہنچتا؟ ہرگز نہیں پہنچتا. اور اسلام جس طرح پھیلا وہ اس طرح پھیل سکتا تھا؟ کبھی نہیں پھیلتا. اسی لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا سیکھو, اس لیے کہ معاف کرنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے میدان میں اس طرح سے ظلم ہوا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, آسمان دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو بیچ میں لا کر وہ فرشتے آئے تھے, اور وہ چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ہلاک کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں دنیا میں لوگوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے بہت سارے سبق دیے ہیں, تو ان میں سے ایک معاف کرنا بھی ہم کو سکھایا ہے کہ ہم کو معاف کرنا چاہیے. اور اکثر یہ شعر ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, برائی کا بدلہ برائی سے توبہ, ہم تو وہ ہیں جو سب کا بھلا چاہتے ہیں. کہ سب کا بھلا چاہو, کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی معاملہ کرے لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اور یہ انسانیت بلکہ ایک کامل انسان ہونے کی علامت ہے. لوگوں کو معاف کرنا بدلہ لینا آسان ہے, معاف کرنا مشکل ہے. اس لیے معاف کرنا سیکھو. اور ہم نے ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے. ایک ادارے کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو آپ کے ہی شاگرد رہ چکے تھے ایک زمانے میں, لیکن جب آپ سے اختلاف ہوا تو آپ کے بارے میں بہت برا بھلا انہوں نے کہا. آپ کے منہ پر آ کر آپ کو برا بھلا کہتے تھے لیکن آپ خاموش رہتے تھے. لیکن کچھ وقت ایسا آیا کہ ان کو وہ ادارہ چھوڑنا پڑا, اور جب وہ دوسرے ادارے میں گئے ایک مدت ہائے دراز کے بعد, اس دوسرے ادارے میں جہاں وہ پڑھاتے تھے وہاں کے کچھ علماء حضرت کے پاس تشریف لائے, حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس. اور وہ ان کو جب ناشتے کا وقت ہوا تو حضرت دادا جان رحمت اللہ علیہ نے ان کو ناشتے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ناشتہ فرمائیں. وہ کہنے لگے نہیں, ہم ناشتہ نہیں کر سکتے. جب بہت اصرار ہوا تو فرمایا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں جو اندر آنا نہیں چاہتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون ہیں, تو انہوں نے نام بتایا کہ یہ شخص ہیں. چنانچہ حضرت دادا جان رحمت اللہ علیہ کے اخلاق دیکھیے کہ آپ اٹھ کر گئے اور گاڑی میں سے ان کو ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور کہا مولانا ہم سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو, آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ ہم کو اپنا چہرہ بھی دکھانا نہیں چاہتے ہیں, آپ ہمارے گھر میں بھی آنا نہیں چاہتے ہیں, ایسی تو ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے, اور اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. چنانچہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آیا اور ان کو ناشتہ کرایا. لیکن جب جانے لگے تو وہ مولانا آپ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چمٹ گئے اور کافی دیر تک رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے تو آپ کو کوئی کسر نہیں چھوڑی تکلیف پہنچانے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ ان سب کو بھول کر آپ مجھ حقیر کو لینے کے لیے آئے جبکہ میں آپ کا شاگرد ہوں. تو اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں مولانا, معاف کرنا سیکھو اور بھولی ہوئی بات کو چھوڑ دو. جو بات گزر چکی ہے اس کو چھوڑ دو, اس کے اوپر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے اپنے دل و دماغ سے ان سب چیزوں کو نکال دیا تھا, آپ بھی نکال دیجئے اور ہمارا تعلق آپ کے ساتھ انشاءاللہ برقرار رہے گا. یہ اس طرح کے تو ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے. اور دوسری بات, جو علم کے ساتھ آپ کو لگاؤ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, آخری ایام میں بھی صرف علم کی بات فرماتے تھے. جب بھی آپ اکثر وقت آخر میں ایسا رہتا تھا کہ آپ غنودگی کے اندر رہتے تھے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ علم کی ہی بات کرتے تھے. چنانچہ اس کا میں عینی شاہد ہوں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا پورا ذخیرہ, اپنا پورا کتبخانہ جب کھرو لائبریری کے اندر دے دیا, وہاں آپ کے نام سے جو کتبخانہ بنا ہے, اس کے انتقال سے 4 دن پہلے اس کی فہرست منگوائی گئی اور متناقیز کو یہ حکم فرمایا کہ ان فہرستوں کو آپ تفصیل سے سنانا شروع کرو. چنانچہ کچھ کتابیں میں سناتا, 11-12 نام سناتا اور آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی, آپ سو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی مجھے کہا بیٹا کہاں پہنچے ہیں, یعنی تو میں ان کو کہتا تھا کہ حضرت یہاں تک پہنچے ہیں, تو کہا وہاں سے آگے اور سنانا شروع کرو. چنانچہ سناتے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے اندر 82 کتابوں کے نام حضرت نے سنے. اور اس کے بعد ایسا کہا بیٹا اب میں تھک گیا, اب اس کو چھوڑ دو, اب انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے. لیکن دوسرے دن راز حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور آپ کو کھروڑ ہسپتال میں لے گئے. اور ہم سب کی قسمت کہ حضرت اس کے بعد صحت یاب ہو کر گھر نہیں آئے بلکہ اپنے حقیقی مولا حقیقی سے جا ملے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخر لمحے تک بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کے ساتھ وہ شغف عطا فرمایا تھا اور علم کے ساتھ آپ کو وہ محبت عطا فرمائی تھی. اور اہل علم کی جو قدر ہم نے حضرت کے یہاں دیکھی, ایسی بہت کم لوگوں کے یہاں دیکھی کہ آپ بالکل جب آخری عمر میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے لیکن آپ کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا. اس وقت بھی جب بھی کوئی اہل علم آتے تھے تو آپ ان کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ سامنے والے کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں اس طرح سے بیمار ہوں. ہمارے سامنے حضرت مولانا رابع صاحب دمن برکاتہم کا واقعہ ہے کہ جب حضرت تشریف لائے تھے, کھروڑ آنے والے تھے, تو اس وقت ہم لوگوں کو حکم ہوا, مجھے اور ہمارے چچا قاری قاسم صاحب جو ابھی کینیڈا میں مقیم ہیں, ہم دونوں کو بلا کر آپ نے حکم فرمایا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں کھرور تنانت ان کے استقبال کے لیے آپ وہاں پہنچو. کسی نے کہا حضرت وہ تو کابودہ تشریف لا ہی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ کابودہ تو تشریف لائیں گے ہی لائیں گے, لیکن مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کے سادات میں سے ہیں اور سادات کا اکرام ہمارے لیے فرض ہے. چنانچہ اخلاق یہ ہے کہ ہم خود وہاں کھرور جائے اور وہاں حضرت کا استقبال کرے اور ان کے لانے کا پورا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. چنانچہ ہمیں یہ حکم فرمایا کہ آپ دونوں کھرور جاؤ اور سب کچھ معلوم کرو کہ حضرت یہاں کب تشریف لائیں گے, کون سے وقت پہنچیں گے, حضرت کا کیا نظم رہے گا ہمارے یہاں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو وہاں بھیجا. چنانچہ ہم گئے اور معلوم ہوا کہ حضرت عصر کی نماز کاپودرا میں آ کر پڑھنا چاہیں گے. چنانچہ ہم آئے اور کہا کہ حضرت وہ عصر کی نماز میں یہاں تشریف لائیں گے. ہم کو کہا کہ نہیں وہ تو نہیں تشریف لائیں گے بلکہ ہم لوگوں کو وہاں جانا چاہیے اور ہم خود وہاں جائے اور حضرت کو لے کر آئے. چنانچہ ہم دونوں کو واپس حکم ہوا کہ آپ جاؤ اور عصر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جانا اور حضرت کو یہاں کاپودرا لے کر آؤ. چنانچہ جب ہم حضرت کو واپس لے کر یہاں کاپودرا آئے تو اس وقت ہم دیکھ چکے تھے کہ حضرت کے اندر بیٹھنے کی بالکل ہمت نہیں تھی. ڈاکٹروں کی طرف سے بالکل بہت شدت کے ساتھ ان کو یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ بالکل نہ بیٹھے کیونکہ آپ کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیکن جب حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب تشریف لائے تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھ گئے. حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو اصرار فرمایا کہ حضرت آپ لیٹ جائیں, ہمیں کوئی حرج نہیں. تو حضرت نے اس پر فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ سادات خاندان میں سے ہیں, آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے اور میں آپ بیٹھے اور میں لیٹ جاؤں, یہ ہرگز ممکن نہیں ہے. چنانچہ جب تک حضرت مولانا وہاں تشریف فرما تھے آپ نہیں لیٹے بلکہ آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ بیمار ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اور اوصاف کے ساتھ بہت ساری صفتوں کے ساتھ آپ کو نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے اندر سے وہ ستارہ, بلکہ ستارہ تو کیا سورج آج ہم سے وہ بچھڑ گیا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہمارے اندر سے آج رخصت ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور حضرت اکثر یہ شعر ہم لوگوں کو سنایا کرتے تھے. جب بھی کسی کی وفات ہوتی تھی تو اکثر ہم لوگوں کو یہ سنایا کرتے تھے, علماء کو سنایا کرتے تھے. بشر کو چاہیے خیال قضا رہے, بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. حضرت کو ہر وقت آپ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ہر وقت آپ کو یہ فکر لاحق رہتا تھا کہ اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. چنانچہ آخری عمر میں بھی ہم لوگوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے. جب ہم کبھی روتے تھے حضرت کی حالت کو دیکھ کر تو ہم پورے اہل خانہ کو یہ اکثر فرمایا ہم لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بچوں رونا نہیں چاہیے, بلکہ فکر ایک مومن کو کبھی بھی موت کی فکر نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس وقت تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی بلند اخلاق کے ساتھ ہم سب کو نوازے. حضرت کے اخلاق میں سے اگر کچھ چیزیں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ نواز دے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری زندگیاں بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بال بال مغفرت فرمائے, آپ کو عالی علین کے اندر جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.